الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 80 والا 120 گز کی تگودو میں ہے, 120 والا 200 کی تگودو میں ہے, 200 والا 400 کی, 400 والا 500 کی, 600 کی, 1000 گز کی تگودو میں ہے. اور اکثر ہم میں سے لوگ اسی تگودو میں قبر میں چلے جاتے ہیں, بنا بھی لیتے ہیں لیکن بعض اوقات استعمال نہیں کر پاتے. ہم نے کتنے لوگوں, ایک نہیں بہت لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی میں کہ بنگلہ بنایا, اچھا بھلا فنش کیا, خوب پیسہ لگایا اس پہ, بنگلے میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا انتقال ہو گیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے لوگ, اور کسی نے قدم رکھا تو اگلی صبح کو جنازے کی خبر آ گئی. ایسا بھی ہوا, اور ایسا بھی ہوا کہ والدین نے اپنی اولاد کی رہائش کے لیے, ان کی آرام کے لیے, ان کی آسائش کے لیے ساری زندگی بھر کی کمائی, محنت کی کمائی, آخرت سے غفلت کی کمائی, کہ نہ نماز کا ہوش نہ روزے کا ہوش کہ ہماری اولاد کا کچھ بن جائے, اپنا نہیں اولاد کا کچھ بن جائے. اور بنگلے میں داخل ہوئے, یہ ہمارے پڑوس کی بات ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہوائی باتیں, تصوراتی باتیں یا سنی سنائی بات نہیں ہے. 1000 گز کا بنگلہ بنایا, واحد اکلوتا بیٹا, اس کی خاطر بنگلہ بنایا, اور جیسے ہی بنگلے میں داخل ہوئے اگلی صبح کو لڑکے کا جنازہ نکل گیا, جوان لڑکے کا. تو میرے دوستو یہ تو دنیا کی حقیقت ہے. کاروبار سے منع نہیں کرتا دین, کمانے سے منع نہیں کرتا دین, کھانے پینے سے منع نہیں کرتا دین, بیوی بچوں کے ساتھ محبت سے تعلق سے منع نہیں کرتا دین, والدین کی خدمت اور ان کی جو ہے ان کا خیال رکھنا, دکھ درد کا خیال رکھنا, اسے منع نہیں کرتا دین, دوستوں سے بھی منع نہیں کرتا دین, ہنسنے بولنے سے بھی منع نہیں کرتا دین. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں ہنسنا منع ہے, بس شکل کو بالکل خشک بنا کے رکھو. دین میں تو ہنسنا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے بھی تھے اور ہنسے بھی تھے. ہم نے پہلے بھی یہ مجلس میں واقعہ سنایا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے. یہ وہ صحابی ہیں جس نے اسلام میں سب سے پہلا تیر چلایا, کافروں کے مقابلے میں سب سے پہلا تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی, اللہم صدق سهمه واجب دعوته, کہ اللہ ان کا نشانہ صحیح کر دے اور ان کو مستجاب الدعوات بنا دے, لہذا ان کا نشانہ بالکل بہترین ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ جب پہلا تیر انہوں نے چلایا اور اس تیر چلانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو ان الفاظ میں دیا, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. کون کہہ رہا ہے؟ سردار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ وہ صحابی ہیں. تو جب انہوں نے تیر چلایا اور کافر کو جا کے وہ ایسا ٹھکانے پہ لگا کہ کچھ اس طرح سے وہ گرا کہ لنگی اس کی کھل گئی اور وہ ننگا ہو گیا. تو حدیث کی روایت میں ہے, فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. بھائی مجھے دیکھیے بزرگو, میں تڑی آنکھوں پی کے بیان کر دیا ہے, تھوڑی پنجابی کچھ ملتی جلتی ہے, ٹوٹی پوٹی ٹانگ توڑ پنجابی ہے, اسی مزاق کے لیے خوش کرنے کے لیے بول دیتا ہوں. اس قصے میں قصہ اور جوڑ دیتا ہوں. ابھی ایک کچھ عرصے پہلے ہمارا سفر ہوا سوات کا, وہاں سب پشتو ہی پشتو ہے. تو ہمارے حضرت کا بھی یہ معمول شریف تھا کہ وہاں کی بولی جہاں جا رہے ہیں کچھ بولی سیکھ لیتے تھے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کہ یہ بھی ساڑا گنائی ہے. تو کچھ بولی سیکھ لیتے تھے. ہم نے بھی کوشش کی کہ بھائی ہم بھی کچھ حضرت کی نقل کر لیں اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت ہی بڑے اللہ والے, بڑے بڑے علماء کے پیر, اور بڑے ہی محبت سے اور شیریں میٹھے طریقے سے دین سکھانے والے, نفرت سے نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے, گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت کرنا جائز نہیں. کتنا بھی گناہگار ہو اپنے کو اس سے بھی کمتر ہی جانا. اور فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت میں آنے والے لوگوں کی جوتیوں کی خاک کو میں اپنی پیشانی سے بھی افضل سمجھتا ہوں. یہ اللہ والے بڑی چیز ہوتے ہیں لیکن خود کو بڑا سمجھتے نہیں. یہ ان کی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ خود کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, ہم نے ہمارے مفتی صاحب ہیں ہمارے حدیث شریف کے استاد, انہوں نے ہمیں کہا کہ تم جا رہے ہو سفر پہ تو ایک قصہ تم وہاں سنا دینا. یہ جو گاؤں گھوٹنے ہر جگہ بھی این جی اوز آ گئے ہیں اور یہ دوائیاں مفت میں تقسیم کرتے ہیں, کمبل مفت میں تقسیم کرتے ہیں اور کاشت کی ترکیبیں مفت میں بتا دیتے ہیں, اسپتال مفت میں کھول لیتے ہیں, تو ہم مسلمان ان کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں. بھائی کیا بات ہے, یہاں کوئی چیز ہے ادھر دیکھ رہے ہیں تو میں بھی ادھر مڑ جاؤں, کوئی کام کی چیز ہے وہاں, تو اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو وہ وہاں اس طرف کو چلے جائیں تاکہ میری توجہ اس سے بڑی بڑھتی ہے. جب لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو مجھے تشویش ہوتی ہے کہ معلوم نہیں وہاں کیا ہے, میں بھی دیکھ لوں اس کو. تو بھائی مہربانی کر کے تھوڑی دیر کا تو وقت ہے, ہم بھی بہت تھکے ہوئے ہیں اور بدھ کی رات سے کراچی سے چلے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھی بھی مستقل سفر میں ہیں اور یہ بھی انسان ہے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے, کاروبار کو چھوڑ کے, نوکریاں چھوڑ کے اپنے خرچے پر ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو ہمارا حق بنتا ہے, ویسے بھی حق بنتا ہے کہ اللہ کی بات ہے, دین کی بات ہے, اس کو توجہ کے ساتھ سنے گا تو فائدہ ہوگا اور بے توجہ ہی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. تو مہربانی فرما کے آپ اپنی آنکھیں کھول کے ہمیں دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی آنکھوں سے ہم پی پی کے آپ کو لٹائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں تو تم جا کے وہاں یہ واقعہ سنا دینا قصہ. ٹھیک ہے, استاد صاحب نے ہمیں سنایا کہ بھائی یہ این جی او والی جو عورتیں ہیں یہ ایک خاتون کے پاس چلی گئیں دن کے وقت میں, کیونکہ جب مرد چلے جاتے ہیں نا کام پہ تو پھر یہ بہکانے آتی ہیں, تاکہ مرد ورد ہوں گے تو وہ کہاں ان کی چلنے دیں گے. تو آ گئی ایک عورت کے پاس, مگر تھی وہ عورت دیندار اور سمجھدار, تو آ کے کہنے لگی وہ این جی او کہ بہن یہ دیکھتے گھر میں جو بھینس پلی ہے نہ کہیں جاتی ہے نہ کہیں آتی ہے, ہر وقت کھونٹے سے بندی رہتی ہے, یہیں چارہ کھاتی ہے, یہیں ہگتی ہے, یہیں تم دودھ دو لیتی ہو اس کا, تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی تم بھی گھر سے نہیں نکلتی ہو, مقصد یہ تھا کہ ذرا گھر سے باہر نکلنے کو بہکائیں. تو وہ بھی سمجھدار تھی, اس نے کہا بہن پہلے یہ بتا کہ ایک گدھی ہوتی ہے نا گدھی, یہ سارا دن کبھی ادھر منہ مارتی ہے کبھی ادھر منہ مارتی ہے کبھی ادھر منہ مارتی ہے, رات جتنے بھی کھوتی اتنے آن کھلوتی, تو تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے گدھی میں اور تجھ میں؟ تو وہاں ارے کچھ ہنس لو یار, مزہ نہیں آیا. تو خیر یہ واقعہ میں نے وہاں سنا دیا ایک مسجد میں, مگر سنانے سے پہلے میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ گدی کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا خرا خرا, تو میں نے خرا کہہ کے سنا دیا واقعہ. اب جب گھر آئے ہم کھانے پہ بیٹھے تو ان کے اور دوست بھی آ گئے جو اس وقت بیان میں نہیں تھے, تو ایسی باتیں ہوئی تھی ہلکی پھلکی, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے آج پشتوں کا ایک لفظ سیکھا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا خرا. تو برابر میں جو دوست تھا ان کا وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا, خوب ہنسا وہ خوب. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, ایسی کون سی میں نے بات کہہ دی؟ تو کہا کہ میرے کان میں آ کے کہا خرا نہیں خورا بولو خورا. میں نے کہا کیوں, خورا کے کیا معنی ہے؟ تو کہنے لگا خرا کے معنی تو گدی ہیں. میں نے کہا یہی لفظ تو میں نے سیکھا ہے, وہ سمجھا میں کھانے کو کہہ رہا ہوں, کیوں کھانے میں اور گدی میں تھوڑا ہی فرق ہے, ان کے یہاں خورا کہتے ہیں کھانے کو اور خرا کہتے ہیں گدی کو. پتہ نہیں یہ تو ایک زیر زبر کے فرق سے کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا. تو کیا ہم قصہ سنا رہے تھے؟ ہاں, تو روایت میں آتا ہے فضاحی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت نواجزو, کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھل کھلا کر ہنسے. فتبسما نہیں ہے, فضاحی کا ہے, زہک جو ہے وہ قہقہ ہے, ہنسی ہے. تو یہ نواجز جو پچھلی داڑھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کھل گئی, اتنا ہنسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہنسنا وہ برا ہے یاد رکھیے, جو روایت میں ہے کہ وہ ہنسی جو ہے دل کو مردہ کر دیتی ہے, تو یہ وہ ہنسی ہے جو خدا تعالیٰ سے غفلت کے ساتھ ہو, اور جو خدا تعالیٰ کی حضوری کے ساتھ یہ ہنسی ہو. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے لائق بندے, نمازی, پرہیزگار, گناہ سے بچنے والے بندے جب ہنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے لائق بندے ہنس رہے ہیں, اور جب خدا کا نافرمان بے نمازی، داڑیوں کو مونڈنے والا، ٹخنوں کو ڈھانکنے والا، عورتوں سے پردہ نہ کرنے والا، بدنگاہیاں کرنے والا، جھوٹ غیبت کرنے والا، یہ اللہ کا نافرمان جب ہنستا ہے تو اللہ کا اور غضب ہوتا ہے کہ نالائق ہنس رہے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ تو میرے عزیزو، دین کو بزرگوں کی صحبت سے سیکھا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نہ زر سے پیدا، زر معنی مال، اس سے دین پیدا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں، نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ خود بھی بڑے عالم تھے اور بڑے علماء کی صحبت، اللہ والے علماء کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ دین حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک ہے مدرسہ، جس میں کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں، کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ فرمایا کہ صحبت اہل اللہ سے، ایک ذریعہ دین سیکھنے کا صحبت اولیاء سے ہے، بات وہی ملے گی۔ لیکن فرمایا کہ مدرسے سے علم حاصل کرنے میں رسوخ نہیں ہوتا، عمل نہیں ملتا، علم مل جاتا ہے، عمل نہیں رہتا۔ اور جن لوگوں کا تعلق اللہ والوں سے ہو جاتا ہے، مدرسے پڑھے لوگوں کو، تو ان کو اس علم پر عمل بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر دین سیکھتا ہے، اس کے علم میں اور عمل میں رسوخ ہوتا ہے، پکا پن ہوتا ہے۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ، بزرگوں سے دین سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ ایمان و یقین عطا فرماتے ہیں کہ اگر سارا جہان بھی ناراض ہو جائے، لیکن ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے، تو ایک ذرہ برابر وہ اس حکم سے انحراف نہیں کرتے، یہ ایمان و یقین ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور عام آدمی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے اور عالم کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر فرمایا کہ اگر صوفی کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اللہ اللہ کرنے لگ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو وہ نور بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم کسی اللہ والے کی جوتیوں میں اپنے آپ کو مٹا دے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اس اللہ والے سے تربیت لے لے، تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ صوفی نور ہوتا ہے، عالم نور علی نور بن جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں کے ایک بڑے سلسلہ ہے، بڑے عالم تھے پائے کے، جب بخاری شریف کا درس دیا تو اس کے ختم کے بعد علماء سے فرمایا کہ اے علماء کرام، آپ نے بخاری شریف پڑھ لی، آپ نے درس نظامی پڑھ لیا، جاؤ اب کم از کم 6 مہینہ کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ تاکہ تمہارا نفس مٹ جائے۔ ہم کچھ ہیں، یہ جو چیز ہے نا میرے دوستو، یہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ اللہ والے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اور جو ان کے قدموں میں اپنے کو مٹاتا ہے وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث پاک میں ہے، جس نے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں، اور جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ راستہ میرے مرشد نے فرمایا کہ صحبت اولیاء سے دین حاصل کرنے کا راستہ، لوگ اس کو کم جانتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ اللہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ قطب العالم حضرت مولانا شاہ گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام جن کا لقب تھا، اسی طرح سے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں تھے، اپنے وقت کے بڑے مجدد تھے، اور بڑے بڑے علماء کے پیر تھے، اور آج بڑے بڑے علماء ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں، یہ جا کر بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ، جو کہ پورے اصطلاحی عالم نہ تھے۔ یہ حضرات بڑے بڑے عالم تھے، اور وہ عالم بھی نہ تھے لیکن بڑے پائے کے اللہ والے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ چاروں سلسلوں سے حضرت کو خلافت تھی. تو یہ حضرات حضرت حاجی صاحب سے جا کر بیٹھ ہو گئے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے خود اتنے بڑے عالم کی بڑی بڑی کتابیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں علوم سے ایسی بھری ہوئی ہیں کہ آج کے علماء اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے, اتنے گہرے علوم ہیں. اور مولانا قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اتنے بڑے مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے تو بالکل حق پر ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. یہ حضرات کیوں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو بالکل سیدھے سادے بھولے بھالے اور اصطلاحی عالم نہ تھے کیوں بیٹھ ہو گئے؟ کسی دل جلے نے حاجی صاحب سے عرض کیا کہ مجھے بہت سخت حیرت ہے کہ آپ تو عالم بھی نہیں ہیں, اتنے بڑے بڑے عالم آپ کے پاس کیا لینے آ رہے ہیں؟ اب دیکھو حاجی صاحب کی فنائیت, اپنے آپ کو مٹانا جو میں بات بتا رہا ہوں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, فرماتے ہیں کہ بھائی جتنی تم کو حیرت ہے اس سے زیادہ مجھے حیرت ہے کہ یہ میرے پاس کیا لینے آتے ہیں. اب ادھر ان علماء کی بات سنو, ان سے پوچھا کہ صاحب آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں, آپ تو خود اتنے بڑے عالم بڑی بڑی کتابوں کے ماہر. تو فرمایا کہ بھائی جن کی مٹھائیوں کی فہرست ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی کھانے کو حاجی صاحب کے پاس مل. دین کی مٹھائیاں پڑھی تو ہیں ابھی لیکن کھائی نہیں ہے, مزہ نہیں آیا, حلاوت نہیں ملی ابھی ان کی, شیرینی نہیں ملی, مٹھاس نہیں ملی. یہ مٹھاس ہم کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر ملی. اور فرمایا کہ ہمارا معلوم معمول بن گیا ہے, کتابوں میں جو پڑھا تھا اس پر ہمیں عمل نصیب ہوا حضرت حاجی صاحب کی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے. تو یہ ملتا ہے دوستوں اور بزرگوں اللہ والوں سے. اب یہ بات تو زمینی معلوم نہیں ہم کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے, لیکن اصل بات بتانا یہ ہے مقصود کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو کچھ کام اللہ تعالی نے ہمارے ذمے لگائے ہیں, جو ان کاموں کو کر لے گا اللہ کی رضا اور خوشنودی اور محبت پا لے گا, جس کا بدلہ اللہ تعالی اپنی رضا سے دیں گے اور اس میں جنت بھی ہمیں عطا فرما دیں گے, ہماری کامیابی کی باری آ جائے گی. اب کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا نہیں کرنے کے ہیں اس کی تو ایک فہرست ہے. آج ہم آپ کو ایک راستہ ایسا بتاتے ہیں جو مفت میں ہمیں اللہ والا بنا دے گا بہت آسانی کے ساتھ. اللہ والا بننا ہے بھائی, سب نے بننا ہے نا انشاءاللہ, کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آپ کہیں کہ بھائی ہمیں نہیں بننا تو بڑی مصیبت میں رہو گے, دنیا میں بھی خدا نخواستہ اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ اللہ والا بننا فرض عین ہے. اب یہ کہاں سے ہم بات لے کر آئے, ہم الحمدللہ ایسے پیر سے بیٹھے ہیں, ایسے پیر ہمارے تھے کہ ہر بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی, ہوائی باتیں نہیں ہوں گی. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نعرے ماننے والا سلسلہ ہمارا نہیں ہے, دیگیں پکوانے والا سلسلہ ہمارا نہیں ہے, عورتوں سے بے پردگی کرنے والا ہمارا سلسلہ نہیں ہے, تعویذ گنڈوں والا سلسلہ ہمارا نہیں ہے, عملیات جن جادو آصف چکر بازی ہم نے کبھی اپنے شیخ کے یہاں سیکھی ہی نہیں الحمدللہ. سیدھا سیدھا قرآن کا راستہ, حدیث پاک کا راستہ, صحابہ کا راستہ. ہاں تو میرے دوستوں میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے گلوں میں تعویذ نہیں ہوتے تھے, تلواریں ہوتی تھیں. آج یہ ہمارے عقائد کی اور ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ ہم عاملوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں, جعلی پیروں کے پاس پھنس جاتے ہیں, کہیں دعائیں کرانے جا رہے ہیں, کہیں قبروں کے اوپر جا رہے ہیں, ان سے مانگ رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر, پیر بھی پیغمبر بھی اللہ کا محتاج ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ, تمام امت کی بخشش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بخشش فرمائے, میری بخشش بھی اللہ کی رحمت اور فضل ہی سے ہوگی. سنو میرے دوستوں, تو میرے عزیزوں اور دوستوں, ہم عاملوں اور پیروں اور قبروں سے جا کر مانگ رہے ہیں, تعویذ مانگ رہے ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں, مصیبت اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت اٹھانے, پریشان رہنے, روزی کی تنگیاں اٹھانے, رسوا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت اور آرام کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور چند کام ہمارے ذمے کر دیے اور اللہ والا بننا. اچھا یہ بتا رہا تھا کہ کہاں سے فرض ہو گیا اللہ والا بننا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ, جو میں نے ابھی آیت پڑھی خطبے میں, تقوی اختیار کرو. اور تقوی پر اللہ تعالیٰ نے ولایت کا وعدہ فرمایا, ان اولیاؤہ الا المتقون, یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ میرا کوئی ولی نہیں مگر متقی, متقی لوگ میرے ولی ہیں. اور تقوی کو فرض کر دیا اتقوا اللہ کہ تقوی اختیار کرو. تو جب تقوی فرض کر دیا تو ولایت بھی فرض ہو گئی کہ نہیں, اللہ کا ولی بننا فرض ہو گیا نا. اور اب یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں, متقی کس کو کہتے ہیں, جس پر اللہ کی دوست, اللہ نے اپنی دوستی کا وعدہ کیا ہے. تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو. ہر وقت مسجد سنبھالنے کو نہیں کہتے تقوی, ہر وقت نفلیں پڑھنے کو تقوی نہیں کہتے, ہر وقت تسبیحات پڑھنے کو تقوی نہیں. گناہ سے پرہیز کرنے کا, گناہ سے پرہیز کرنے کا, گناہ سے بچ جانے. اور یہی میں نے حدیث پاک میں آپ کو روایت سنائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس, تقوی اختیار کر لو, گناہ سے بچ جاؤ, تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. سب سے زیادہ عبادت گزاری کا کس بات میں وعدہ ہے؟ کام نہ کرنے کے. کہ جو گناہ ہے, جو باتیں ہماری نافرمانی کی ناپسندیدہ باتیں ہیں, وہ کام چھوڑ دو, تم کام نہ کرو, مزدوری لے لو, ہماری دوستی لے لو. سمجھ گئے میری بات میرے دوستو؟ فرض واجب اور سنت موقعہ ہم ادا کر لیں, حقوق واجبہ ہم ادا کرتے رہیں, والدین کے حقوق, بیویوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, یہ ہم شریعت کے مطابق ادا کرتے رہیں. اور لیکن اگر ہم ایک نفل بھی نہیں پڑھ سکتے, تہجد گزاری نہیں, ہمت ہے نہیں, ہمت ہے, کمزوری ہے, بڑھاپا ہے, مصروفیت ہے, کاروبار میں مشغولیت ہے, بیوی بچے ہیں, ان کی دیکھ بھال ہے. بیوی بچوں پہ قصہ یاد آیا, حکیم الامت نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ کثیر العیال شخص ہے جس کی بہت زیادہ اولاد تھی, بیوی بچے, یعنی بیوی تو نہیں, بچے اس کے بہت تھے, دواتے پوتے پوتیاں وغیرہ. تو ایک آدمی بے اولاد تھا بالکل, اس کی اولاد ہی نہ تھی. اس نے جب اس سے ملا کثیر الاولاد والے سے, اس سے خیریت پوچھ لی, بھائی خیریت ہے؟ اس نے جل کے کہا کہ میاں خیریت ویریت منحوس ہوگی تمہارے یہاں, ہمارے یہاں خیریت کہاں, ابھی اس کو نزلہ, ابھی اس کو زکام, ابھی اس کو بخار, ابھی اس کو کھانسی, ابھی بیوی بیمار, ابھی فلاں بیمار, ہمارے یہاں خیریت کہاں, خیریت منحوس ہوگی تمہارے یہاں, کیوں تو تمہارے یہاں اولاد ہی نہیں ہے, تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کتنے چکر ہیں اس کے اندر. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ فرمایا کہ یہ ساری باتیں ساتھ میں ساتھ میں ہیں. کیا بات کہہ رہا تھا؟ نہیں, یہ بات کیوں آئی تھی کثیر الاولاد والی؟ ہاں, تو یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا ان مسائل کی, یہ بات آ گئی تھی کہ بیوی بچے ہیں, دکھ بیماریاں ہیں, مسائل ہیں, اس کی وجہ سے نفل نہیں پڑھ سکتا, ذکر اذکار نہیں کر سکتا, زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص حقوق واجبہ ادا کر دے, فرائض واجبات سنت موقعہ, لیکن ایک نفل بھی یہ نہیں پڑھ سکتا, ایک اللہ اللہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ گناہ ایک بھی نہیں کرتا, اللہ کو ناراض نہیں کرتا, ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا, اور اگر خطا ہو جاتی ہے توبہ کرتا ہے سچے دل سے, یہ بھی اس میں شامل ہے متقی. تو یہ اللہ کا ولی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھانے مقصود یہ ہے کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ نہیں کرتا, جو تہجد گزاری نہیں کرتا, جو تہجد پڑھتا ہے متقی وہ نہیں ہے, وہ تو عابد ہے عبادت کرنے والا, لیکن جو گناہ نہیں کرتا متقی اس کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد اسی تقویٰ پر رکھی ہے کہ گناہ چھوڑ دو, ہماری دوستی لے لو. اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. لہذا اب میں وہ چار گناہ بیان کروں گا, بڑے بڑے گناہ جن میں ہم عام مسلمانوں کا ابتلا ہے. ہمارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب ہمیشہ انہی چار اعمال کی تکرار کرواتے رہے. کیوں؟ برس ہاں برس یہ تکرار کروائی, اس فقیر سے بھی یہ تکرار کروائی, بعض بہت دفعہ صبح تین تین چار چار پانچ پانچ مرتبہ روزانہ حضرت کی مجلس ہوتی ہے روزانہ. और इस नकारा से भी और लोगों से भी हजरत ने मिंबर पर यही बात बयान करवाई, माइक पर यही बात बयान कि चार अमाल बयान करो। क्यों? फरमाया कि किसी इलाके बस्ती में कोई हैजा फैला हुआ हो, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ ना, अब इस कोरोना की संगीनी में अगर कोई आदमी कोई मामूली नजले खांसी का इलाज लेकर आए कि साहब ये दवा लीजिए बड़ी ऐसी बड़ी वैसी, आप कहोगे कि भाई यहाँ मौलिक बीमारी फैली है, जान के लाले पड़े हैं, इसकी दवा लाओ, हैजे की दवा लाओ, कोरोना की दवा लाओ, कोरोना की वैक्सीन लाओ, आ भी गई है वैक्सीन अब तो है ना, तो आप ये कहेंगे ना, कहेंगे कि डॉक्टर बेवकूफ है, यहाँ जान के लाले पड़े हैं, नजले जुकाम की दवा दे रहा है। तो इस वक्त हमारे ईमान के लाले पड़े हुए हैं, इन चार गुनाहों की वजह से हमारे ईमान के लाले पड़े हुए हैं। तो वो चार गुनाह हमारे हजरत ने फरमाया कि जब हैजा फैला हो तो एक डॉक्टर नजले जुकाम की दवा लाए, लोग कबूल नहीं करते, वहां हैजे की दवा चाहिए। तो फरमा रहे थे कि मैं सारी जिंदगी बेहयाई का एक सैलाब देख रहा हूं, एक तूफान देख रहा हूं, तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी माल की परवाह किए बगैर, अपनी इज्जत और आबरू की परवाह किए बगैर यही मजमून बयान करूंगा, करते रहे, करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। तो इसलिए ये चार आमाल, ये जो दर हकीकत चार आमाल कह लें या यूं कह लें कि चार बड़े बड़े गुनाह हैं जिसमें मुसलमानों का इब्तला है, इससे हमें बचना है। और मेरे मुर्शिद अपने वक्त के बड़े मुजद्दिद थे, बड़े बड़े उलमा के पीर थे, सारी दुनिया में हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के तकरीबन 700 से भी ज्यादा खुलफा हैं और इसी बात की मेहनत कर रहे हैं सारी दुनिया में, इसी तालीम को आम कर रहे हैं कि इन चार गुनाहों को अगर हम छोड़ दें। और मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने कसम उठाकर फरमाया है, एक मरतबा नहीं, एक दर्जन मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा, अगर कोई साहब हमारे हजरत के बयान 1980 से लेकर सन 2013 में मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ, कोई बयान ऐसा नहीं मिलेगा जिनमें चार बातें न हो, कोई बयान, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के बयान होते थे हजरत के, किसी बयान, कोई बयान इन चार आमाल से शायद ही खाली मिले, शायद ही, शायद कलम लगा देता हूं कि बाज़ औक़ात सामईन कोई खास होते हैं, उलमा होते हैं, उनको कोई खास बात बतानी होती है इल्मी, तो शायद वो ये बात, लेकिन एक अमल तो फिर भी यकीनन यकीनन हर बयान में मिलेगा और वो है निगाह की हिफाजत का। अभी आता हूं मैं इस पे, तो चार गुनाह मैं बताऊंगा, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला तौफीक दे इन चारों आमाल पर अमल करने की। तो मेरे मुर्शिद ने सैकड़ों बार कसम उठाकर फरमाया है कि जो शख्स ये चार बड़े बड़े गुनाहों से बच जाएगा इंशाअल्लाह ताला मैं कसम उठाता हूं कि अल्लाह का वली हो जाएगा। और छोटा मोटा वली नहीं, एक दर्जा होता है विलायत का सिद्दीकियत, उस दर्जे के बाद सिर्फ नबुवत शुरू होती है, नबुवत तो अब किसी को नहीं मिलेगी, नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तशरीफ ला चुके, खातमुन नबीयीन थे, आपके बाद किसी किस्म का कोई नबी आने वाला है ही नहीं। तो फरमाया कि जो ये आखिरी दर्जा है विलायत का, जो आदमी सच्चे दिल से 100% तरीके से इन चार आमाल पर अमल कर लेगा, अल्लाह ताला की दोस्ती उसकी पक्की हो जाएगी और विलायत सिद्दीकियत का दर्जा वो पा लेगा। मैं भी आप भी हर आदमी ये पा सकता है, अल्लाह की विलायत का रास्ता खुला हुआ है, किसी के लिए भी बंद नहीं है। यहाँ का गरीब से गरीब, मिस्कीन से मिस्कीन आदमी जिसके पास रहने के लिए झोंपड़ी भी मुश्किल से है और सवारी के लिए साइकिल भी मुश्किल से है, वो जन्नत का रईस और वारिसा बन सकता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हमारे माल और दौलत, हमारी बरादरियां, हमारे मनसब, हमारे मर्तबे नहीं काम आएंगे, अल्लाह के यहाँ आमाले सालेह काम आएगा और अल्लाह के यहाँ तकवा काम आएगा। इन अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तुम्हें सबसे ज्यादा मोहतरम और मुअज्जज वो होगा जो सबसे ज्यादा तकवा वाला होगा। देखिए तकवा यहाँ भी आ गया, मुत्तकी की कदर है अल्लाह के यहाँ, परहेजगार की, गुनाह से बचने वाले की कदर करेंगे अल्लाह। तो ये है मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह इसके लिए हम मेहनत करेंगे ना, और जो बात हम सुनेंगे इंशाल्लाह दिलो जान से उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि दुनिया में तो जैसे तैसे चलो हम गुजार लेंगे, लेकिन मरने के बाद तो सोचे कि हमारा क्या होगा, कौन हमारे काम आएगा और क्या करेंसी वहां काम आएगी हमारी, यही करेंसी काम आएगी। तो लिहाजा भाई, पहला गुनाह है दाढ़ी का मुंडाना, दाढ़ी की शरई हदूद ये है। देखिए, हमने अपने मुर्शिद से सीखा कि दाएं तरफ से भी एक मुट्ठी होनी चाहिए, اسی طرح بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اسی طرح تھوڑی کے نیچے سے، تھوڑی کو پکڑ کے نہیں، شامل کر کے نہیں، بلکہ تھوڑی کے نیچے سے ایسے دیکھیں، اپنی مٹھی سے داڑھی کو پکڑیں، اس کے بعد آپ اس کو کاٹیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ نائی کے پاس جاتے ہیں، یہ کنپٹی سے یہاں وہ چھوٹے چھوٹے کر دیتے ہیں بال، یہاں سے تو لمبی ہے، یہاں سے کترے ہوئے ہیں بال، تو یہ خلاف شریعت ہو گیا۔ چاروں آئمہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چار فقہ کے امام ہیں، چاروں کے نزدیک ایک مٹھی سے کمپٹ داڑھی کا کترانا، چاہے ایک چاول کم ہی کیوں نہ کترایا ہو، یا منڈانا، دونوں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ داڑھی کی حد یہ ہے کہ اس کمپٹی کی ہڈی سے جتنے بال نیچے آ رہے ہیں تو یہ سب داڑھی میں شامل ہیں، ان کو ایک مٹھی سے کمپٹ کترانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے بھی مل رہے ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحا فافو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ معلوم ہوا کہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کمتر کترانا اور منڈانا یہ مشرکین کی وضاحت ہے، جب ہی آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ داڑیاں وہ بھی رکھتے ہیں، داڑیاں سکھ بھی رکھ لیتے ہیں، ان کا معیار اور ہے، داڑھی یہودی بھی رکھتا ہے، ان کے مذہب میں بھی داڑھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی نا، تو انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور اپنی توریت میں بھی تعریف کر دی انہوں نے، تو لیکن داڑھیاں یہودی بھی رکھتا ہے، اور داڑھی مشرک بھی رکھتا ہے، اور داڑھی عیسائی بھی رکھ لیتا ہے۔ لیکن جو معیار ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا داڑھی کا، وہ سب سے اعلیٰ ہے یا ان کا معیار سب سے اعلیٰ ہے؟ تو یہ معیار ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی چھوٹی رکھ لو دور سے نظر آ جائے کافی ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے ذرا؟ کسی حدیث، قرآن و حدیث، ہم تو قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، آپ ہمیں کتاب میں لا کے دکھا دو کہ بھائی یہ جگہ لکھا ہوا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا یہ تصور۔ لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا ہم سب پکا ارادہ کر لیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، دیکھو بھائی مرنا ہے، قیامت کے دن جانا ہے، اعمال کی ہمارے کوئی حقیقت نہیں، جیسا بھی حدیث سنا دی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی بخشش ہوگی خدا کے فضل و رحمت سے، اعمال کی نفی ہو گئی نا۔ جب رسول کہہ رہا ہے، آپ کے اعمال کتنے بڑھیا تھے، رات رات بھر پارے پارے تلاوت کرنا، پیروں میں ورم آ جانا، کیسی کیسی نمازیں پڑھنا، کیسی کیسی عبادت کرنا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، فرمایا میری بخشش بھی اللہ کے فضل و رحمت سے ہوگی۔ ہماری عبادت کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ کام تو کرنا ہے، لیکن خدا تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنے کہ اللہ آپ کے لائق نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ آپ کی عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکا، آپ کی معرفت کا حق میں ادا نہیں کر سکا، تو ہم کیا چیز ہیں، ہم کس کھیت کی مولی؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اعمال کی تو ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، کرنا تو ہے لیکن ڈرتے بھی رہنا ہے، لیکن اعمال پر نظر نہیں کرنی کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ بخش دے ہمیں، بلکہ ہماری تو نمازیں بھی اس قابل ہیں کہ ہم کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، کیسی نماز پڑھیں، ہے نا۔ لیکن امید رکھنی چاہیے اللہ سے، نماز اچھی کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ وہ معاف کرتے ہوئے ہمیں قبول کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ایسے نہیں اللہ تعالی دھتکارنے والے خامہ خائی میں۔ تو میرے دوستوں، جب یہ بات ہے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے نبی کی صورت میں میں آیا ہوں۔ اللہ کو پیار آ جاتا ہے میرے دوستو جو آدمی داڑھی خلاف شریعت داڑھی رکھتا ہے یا مونڈتا ہے، خدا تعالیٰ کے غضب میں جیتا ہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی خلاف شریعت داڑھی رکھتا ہے اور یا مونڈتا ہے، ہر وقت خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں رہتا ہے، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ یہ میرے دشمنوں کی شکل وضاحت کے اندر ہے، مشرکین کی وضاحت کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ جب سوتا ہے وہ آدمی تو گناہ گار لکھا جاتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے گناہ گار لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ داڑھی کا منڈنا اور شریعت کے خلاف رکھنا، یہ مستقل 24 گھنٹے یہ آدمی گناہ گار ہے۔ اب بتائیے ہمارے اوپر پریشانیاں نہ آئیں گی، مصیبتیں نہ آئیں گی، آفتیں نہ آئیں گی، روزی میں تنگی نہ آئے گی، پھر ہم عاملوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بزرگوں سے، اللہ والوں سے پوچھیں کہ ہم کون کون سے گناہ ہیں جو ہم چھوڑیں، آپ مہربانی کر کے ہمیں بتائیے. گناہ چھوڑیں گے, خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے, من یتقلّہ یجعل لہ مخرجا, اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا, تقوی کے معنی یاد رکھنا کہ تقوی اس کو کہے گناہ سے بچنے کا نام ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنے والے کو. اور اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لیتا ہے پھر متقی ہو جاتا ہے, پھر متقی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وضو کر لیتا ہے, باوضو ہو گیا نا. ایسی چیز جو متقی ہے اسے گناہ ہو گیا توبہ کر لیا پھر باتقوا ہو گیا ہو. ہاں, مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اسے مشکلات سے نکالیں گے, ایک وعدہ. دوسرا وعدہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اب بتائیے, آپ تعویذ لینے جا رہے ہیں, ہمارے کاروبار پہ بندش لگا دی ہے, اور کوئی حسد ہو گیا ہے, کوئی جادو ہو گیا ہے, کوئی آصف ہو گیا ہے. یہ عاملوں کی دکانیں تو کھلی اسی لیے ہیں. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہتے ہیں ہرگز آپریشن نہ کرانا, دوا سے ٹھیک ہو جاؤ گے, یہ دوا کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. سرجن کے پاس جاؤ گے فوری آپریشن کرانا ہے, فوراً چیر پھاڑ کراؤ ورنہ تو مر جاؤ گے, ہوتا ہے نا یہ. سرجن کے پاس جاؤ پیٹ پھاڑنے کی بات کرے گا, ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوا کی بات کرے گا. عام طور پہ چند ڈاکٹر مخلص ہوتے ہیں, باقی جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کاروباری. تو عاملوں نے دکانیں کیوں کھول رکھی ہیں؟ اور اب یہاں تمہارے اوپر تو بڑا کچھ جنات کا سایہ معلوم ہو رہا ہے, تمہارے پاس کوئی زبردست دن چڑھ گیا ہے, تمہارے پاس تو بندش لگ رہی ہے, تمہارے پاس یہ تمہارے پاس یہ. لو بھائی اب ہزاروں روپے کے تعویذ. جعلی پیروں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان جو ہے بڑے جاہل ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, نہ دین سیکھتے ہیں. لاؤ ان کے ڈاکہ ڈالو ان کی جیبوں پہ, ان کو بیوقوف بناؤ. بیوقوف تو پہلے ہی ہیں وہ, ورنہ کیوں آتے؟ تو دکانیں ان کی کھلی اسی لیے ہیں, اور ہم جا جا کے ان کو اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں, قرضے لے لے کے تعویذ دے رہے ہیں. تو میرے دوستو, اللہ کے وعدے پہ ہمارا ایمان ہی نہیں. کہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تم گناہ چھوڑ دو, ہم تمہیں روزی دیں گے, ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں. مگر ہم کھول کے کہاں پڑھتے ہیں, بزرگوں کے پاس کہاں جاتے ہیں, اور سن بھی لیتے ہیں تو بس سننی ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو میرے دوستو, دوسرا وعدہ, تیسرا وعدہ, من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے. بتائیے کون آدمی ہے کہ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں, ہم نے کہا اور کچھ چاہیے؟ کہ اللہ نہیں, بس یہی تو چاہیے کہ مشکلات سے نکل جائیں اور روزی ہماری فراغ ہو جائے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں, اور کیا چاہیے. مگر وہ اب مالک کریم اور بھی دینے کو تیار ہے, اور وعدے بھی کر رہا ہے. فرماتے ہیں من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ, جو گناہ سے بچے گا ہم اس کے اور گناہ بھی مٹا دیں گے. بتائیے, گناہ سے بچنا. میرے دوستوں, میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے؟ نہ کرنا آسان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب کام منع فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو, تو ہم تمہیں سب سب چیز دے دیں گے, مزدوری دے دیں گے. فرماتے ہیں من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, اجر عظیم بھی دیں گے اس کو. کس کام پہ؟ کام نہیں کرنے پہ. برے کام مت کرو, بے حیائی کے کام مت کرو, ہماری نافرمانی کے کام مت کرو, چوری مت کرو, ڈاکہ مت ڈالو, شراب مت پیو, یہ سب برے کام ہیں کہ اچھے کام ہیں؟ تو برے کام کو تو چھوڑ دینا چاہیے نا. تو یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم برے کام چھوڑ دو. کیا یہ ظلم ہے؟ جو لوگ شریعت کا ظلم سمجھتے ہیں بڑی نادانی کرتے ہیں. شریعت تو برے کام منع کرتی ہے, برے کام نہ کرو, بے حیائی کے کام نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, چوری چکاری ڈاکہ کسی کو تکلیف نہ دو. تو یہ کون سا ظلم ہو گیا؟ یہ تو محبت ہی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو اجر عظیم بھی دیں گے. کس بات پہ اجر عظیم دیں گے؟ کام تو کوئی کیا نہیں, مگر کام کیا ہے اس لیے کہ دل میں تھا تقاضا برا کام کرنے کا, لیکن ہم نے دل کو توڑ دیا. اپنے یہ دل کو توڑنا زبردست کام ہے, زبردست عمل ہے, بڑے لوگوں کی بات ہے, مضبوط لوگوں کی بات ہے. اللہ کی خاطر اپنے دل کو توڑ دینا. داڑھی رکھنے کا جی نہیں کر رہا, اور شرم آ رہی ہے لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم ملا ہو گئے, ایسے ہو گئے, ویسے ہو گئے. یہ لوگ کہیں گے کا جو مرض ہے یہ بڑا خطرناک ہے میرے عزیزوں. اسی مرض نے چچا ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, میرے قبیلے والے کیا کہیں گے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو, یہ دل کا عمل ہے, دل کو توڑ دینا اللہ کی خاطر. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا ہے دل کا توڑنا. اس لیے کام تو کیا ہے, ظاہر میں تو آرام سے بیٹھے ہیں لیکن دل توڑے بیٹھے ہیں اپنا. تو یہ دل توڑے بیٹھے رہنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ کام ہے کرنے کا,
جو در حقیقت کچھ بھی کرنا نہیں ہے، بس اپنے نفس کو دبانا ہے، سمجھ گئے میرے دوستوں؟ تو یہ کام کرنا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ وعدے فرما رہے ہیں. بہرحال ایک عمل ہو گیا، داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا تینوں طرف سے، ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے ایک چاول بھائی کم کترانا یہ حرام ہے. یہ جو لب کے نیچے کا حصہ ہے، بعض لوگ اس کو صفائی کروا دیتے ہیں یا اس داڑھی کے بچے کو کاٹ دیتے ہیں، یہ سب داڑھی میں شامل ہے. ایک مٹھی کبھی ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے. اور یہاں سے خط بنانا ہو تو اس کی شرعی حد یہ ہے کہ دونوں جبڑے جہاں مل رہے ہیں، اوپر والا اور نیچے والا، درمیان میں یہاں انگلی رکھ لے، اور اس کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ صاف کر سکتے ہیں. اس سے نچلے جتنے بال ہیں وہ سب داڑھی میں شامل ہیں، اس کا کٹانا، ایک مٹھی سے کم کترانا، منڈانا دونوں حرام ہیں. تو یہ داڑھی کے حدود ہم نے آپ کو بتا دیے. اور مونچھوں کا سب سے افضل درجہ یہ ہے، فرسٹ ڈویژن، کہ بالکل باریک مشین سے یا قینچی سے آپ اس کو صاف کر کے رکھیں. اور اگر جائز درجہ چاہیے، سیکنڈ تھرڈ ڈویژن، آپ مونچھ رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت میں، لیکن اوپر والے ہونٹ کا نچلا کنارہ یہ ڈھکنا نہیں چاہیے. اگر یہ ڈھک گیا تو یہ لمبی مونچھ میں شمار ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لمبی مونچھ رکھے گا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا، اور جو عمل کرے اس کا اپنا فائدہ ہے. ہم اللہ کو تو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کو احسان نہیں کرتے. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک عمل ہو گیا. دوسرا گناہ میں ابتلا عمومی طور پر مسلمانوں میں کیا ہے؟ ٹخنے کا ڈھانکنا. ٹخنے کا ڈھانکنا، مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے آنے والا لباس، جو کرتا ہے یا جبہ ہے یا شلوار ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، پتلون، صحیح آپ پتلون پہنتے ہیں، ہے تو غیروں کا طریقہ، اللہ کے دشمنوں کا طریقہ، لیکن مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر پتلون بھی پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، اوپر سے آنے والے لباس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، بڑے گناہ پر. اور یہ مسئلہ جب ہے جب ہم چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں، یہ محض نماز کا مسئلہ نہیں ہے. اور امام صاحب کو اور زیادہ اپنے ٹخنوں کے کھلے رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے. ہم نے کل یا پرسوں بھی یہ بیان کیا تھا، جگہ جگہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مقتدا یعنی امام ڈھیلا ہوگا، ڈھیلا اگر امام مضبوط ہوگا، لوگوں کا امام چاہے نماز میں ہو چاہے پیر ہو، اگر وہ مضبوط ہوگا تو اس کے مقتدی، اس کی اقتداء کرنے والے مضبوط ہوں گے. اور اگر وہ ڈھیلا ہوگا تو اس کے مقتدی کیا ہوں گے؟ ہاں ڈھیلے ہوں گے. یہ سیکھا ہوا ہے نا، اس کو پتا تھوڑی ہے، یہ سیکھا ہوا ہے اس لیے آواز لگا دی. تم سے کس نے پوچھا؟ ہم ان سے پوچھ رہے تھے، آپ نے وہاں سے آواز لگائی. لوگ عام طور پہ یہی جواب دیتے ہیں کہ مقتدی ڈھیلا ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں، ڈھیلا نہیں ہوگا، ڈھیلا ہو جائے گا، مٹی کا ڈھیلا. اس لیے امام حضرات کو اپنی داڑھی میں، اپنے ٹخنوں میں، کم از کم اپنے ظاہر کا بنانے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی مقتدی کو شک بھی نہ ہو کہ ہمارے ٹخنے چھو بھی رہے ہیں، قریب قریب بھی ہیں. خوب اچھی طرح کھول کے رکھیں. اور ایک مسئلہ داڑھی کا یہ ہے کہ کالا خضاب لوگ لگاتے ہیں. کالا خضاب لگانا مرد کے لیے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے. کالا خضاب نہ لگائیں، نہ سر پہ اور نہ داڑھی میں، مردوں کے لیے حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے براؤن لگایا تھا، یہ آ گیا کالا. تو ہم اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی اگر تم گھوڑا لینے جاؤ منڈی میں اور کوئی کسی گدھے کے اوپر لیبل لگا دے، یعنی خرا کے اوپر لیبل لگا دے گھوڑا، تو آپ خرید لو گے اس کو؟ آپ کہیں گے یہ گھوڑا، لیبل تو گھوڑے کا ہے لیکن حقیقت میں تو یہ گدھا ہے یا گدھی ہے، ہم لیبل دیکھ کے نہیں خریدتے. تو اس لیے میں نے ان کو سمجھا دیا کہ آئندہ خضاب اگر لینا ہو، لگانا ہو، جائز ہے. اور مہندی لگانا بھی جائز ہے، مہندی بھی لگا سکتے ہیں اگر لگانا ہو، اور اگر چھوڑ دو تو زیادہ آسانی اور اچھا ہے اس میں. کیونکہ دو چار دن کے بعد جب یہ خضاب اترنا شروع ہوتا ہے، جڑیں سفید آتی ہیں، تو پھر آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ تو پھر کھول کھول رہی ہے، پھر لاؤ خضاب خریدو، ایک گھنٹہ لگاؤ اس کو. مصیبت ہے خضاب کا لگانا، یعنی بکھیڑے کے اعتبار سے، ورنہ جائز ہے. اور فرمایا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ براؤن لگائیں، شریعت میں براؤن لگانا چاہیے تھے جس کا اثر براؤن آئے. یہ نہیں کہ تھا نام اس کا براؤن اور لگایا کالا ہو گیا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ائمہ حضرات کو اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ کالا خضاب لگاتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی درست نہیں ہوتی. مسئلہ بتانا ہمارا کام. دو کام ہو گئے نا, اور دو باتیں اور باقی ہیں, پھر انشاءاللہ بیان ختم ہے. یہ تیسرا جو کام میں بتانے والا ہوں, یہ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ساری عمر رو رو کر بیان فرماتے رہے ہیں ساری عمر, اور بلکہ بعض اوقات حضرت نے قسم کھائی ہے کہ کوئی یہ ایک کام جو کر لے تو انشاءاللہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے, وہ ہو جائے گا اللہ کا ولی. کیسے ہو جائے گا؟ کہ نگاہ کی حفاظت کرے, نامحرموں سے نگاہ کی حفاظت, چاہے گھر میں نامحرم رشتے ہوں, مثلاً بھابھی ہے, سالی ہے, ان سے سب پردہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی, پوچھا یا رسول اللہ شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی یعنی دیور یا جیٹھ, یہ موت ہے موت, پردے کے معاملے میں ان سے اتنا بچنا ہے دیور اور جیٹھ سے. کون فرما رہا ہے؟ صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے فائدے کی بات بتائی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نقصان کی تو بات نہیں بتائی. تو جیٹھ ہے, دیور ہے, اسی طرح بھابھی ہے, سالی ہے, چچی ہے, ممانی ہے, ان سے پردہ ہے, اسی طرح خالوں سے پردہ ہے, پھپھا سے پردہ ہے, اور خالہ زاد, تمام خالہ زاد, پھوپھی زاد, تایا زاد, چچا زاد, جنہیں انگریزی میں کزن کہتے ہیں, ان سب سے کس نے پردہ فرض کیا ہے؟ میں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے فرض کیا ہے. رسول تو اللہ کی بات بتلاتا ہے, حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. تو ان سے گھر چھوٹا ہے, نامحرم ہے, فیملی ہے, رکشات رہتی ہے, تو اس کے طریقے ہیں کہ کس طرح رہنا ہے, اجازت ہے, بات کی بھی اجازت ہے. اگر کوئی ضروری شدید ضرورت کی بات ہے, پردے سے اور روکھی آواز بنا کر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے جیٹھ یا دیور سے کہہ دے ذرا فلاں سودا لا دیجئے, ذرا یہ چیز یہاں سے وہاں رکھ دیجئے, اتنی گنجائش ہے شریعت نے دی ہے. گھر میں ایک باورچی خانے میں کام کرنا ہے تو نامحرم موجود ہے, چھوٹا گھر ہے, نہیں جا سکتے کہیں, تو ایک بڑی سی چادر لے عورت, اور اس کو سر کے سامنے سے یہ اتنا گھونگھٹ نکال لے کہ چہرہ نظر نہ آئے, لیکن اپنی آنکھیں کھلی رہیں کام کرنے کے لیے, اور ہاتھ وغیرہ اپنے پورے جسم کو چیتن سے ڈھانک لیے, کام کر سکتی ہے, اجازت ہے, لیکن بے تکلفی کی اجازت نہیں, بے پردی کی اجازت نہیں, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور عورت کے لیے نامحرم کے ساتھ تنہا رہنا جائز نہیں ہے, مثلاً دیور گھر میں ہے اور اس کی بھابھی گھر میں ہے, باقی سب گئے ہوئے ہیں, بالکل جائز نہیں ہے ساتھ رہنا, اس کو چاہیے کہ وہ باہر چلا جائے, مسجد میں چلا جائے. کام پہ تو جاتی ہے, بعض لوگ کام چھٹی ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, ان دونوں کا آپس میں, کسی بھی نامحرم رشتے کا آپس میں تنہا رہنا جائز نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی. اسی طرح جو بازار میں پھرنے والی عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں, مارکیٹوں میں ہیں, اسپتال میں ہیں, اب تو ہر جگہ عورت موجود ہے, تو ان سے نظروں کی حفاظت کرنی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے ان مومنین کو, کافروں کو نہیں, ایمان والوں کو, کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. یہی ہو رہا ہے, بے پردگی کی وجہ سے, گندے ڈائجسٹوں کی وجہ سے, اور یہ اب تو کیبل اور یہ ٹچ موبائل جب سے آ گئے ہیں, ٹی وی وی سی آر آیا, پھر اس کے بعد یہ ڈش آ گیا, پھر اس کے بعد یہ کیبل آ گئی ہے, اور یہ اسمارٹ فون آ گئے ہیں, انہوں نے تو امت کو تباہی کے بالکل دہانے پر پہنچا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. اب ہم کر رہے ہیں ولایت کی باتیں اور آنکھوں کا زنا کریں, ہم اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ حدیث کہاں لکھی ہے؟ بخاری شریف میں, اصف الکتاب بعد کتاب اللہ, صحیح بخاری اس کا نام ہے نا, کتاب اللہ کے بعد, قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے, اس میں یہ حدیث منقول ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. آج ہمارے جوان یہ ان آلوں سے آنکھوں کا زنا کرتے ہیں, شہوت بڑھتی ہے, اور اپنی شہوت کو غیر فطری طریقے سے نکال رہے ہیں, ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں, نتیجے میں نامردی کا مرض پیدا ہو رہا ہے, پھر حکیموں کے چکر لگا رہے ہیں, پانچ پانچ ہزار, دس دس ہزار, بیس ہزار کے خمیرے مانگ رہے ہیں, اور حکیم دعوے کر رہے ہیں کہ ایک رات میں جوانی واپس. جوانی جب چلی جاتی ہے میرے دوستو, جسم کی کوئی معمولی سے معمولی نعمت ایک مرتبہ چلی گئی, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا ترقی یافتہ ملک اس جیسی چیز آپ کو نہیں دے سکتا. اور اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ جو چیز گئی سو گئی، کیونکہ ایک مخصوص مدت کے لیے اللہ نے ہمیں یہ آنکھ دی ہے، مخصوص مدت کے لیے کان دیا ہے، مخصوص مدت کے لیے زبان دی ہے، مخصوص مدت کے لیے ہاتھ دی ہے، کبھی خالج ہو جاتا ہے، سمجھو کہ بھائی اس کا کام اتنا ہی تھا، گیا اللہ نے اس سے اتنا ہی کام لینا تھا، خدا نہ خواستہ بینائی گئی، سمجھو بھائی اب یہ اس کا ٹائم آ گیا، چلی گئی، اللہ نے اتنی دیر کے لیے دی تھی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، کوئی چیز چلی جائے واپس نہیں آتی، پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ ہو رہا ہے میرے دوستوں، اور ان موبائلوں سے یوٹیوب پر اور فیس بک پر لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں سے لڑکیاں دوستیاں کر رہی ہیں، اور لڑکے لڑکیوں سے دوستی کر رہے ہیں، اور گھروں سے ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، اور نہ صرف بیٹیاں بھاگ رہی ہیں بلکہ مائیں بھی بھاگ رہی ہیں۔ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انگنت واقعات ہو رہے ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، چھپائیں ہم کیا، یہ ہو رہا ہے۔ ابھی آنے سے پہلے، کچھ دن پہلے، مجھ سے ایک شخص ہوتا ہوا آیا، کہا میرے ساتھ بڑا مسئلہ، کیا بات ہے کہ میری بیوی جو ہے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، اپنی ماں کے ہاں 3 بچے ہیں، کھانا پینا سب دیتا ہوں، کپڑا لا کے دیتا ہوں، محبت کرنے والی بیوی تھی، میں بھی محبت کرتا تھا، وہ بھی اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، 1 مہینے سے ماں کے ہاں ہے اور روزانہ مجھے فون کر کے کہتی ہے مجھے ابھی طلاق دو۔ بھائی تم وجہ تو بتا دو کہ کیا بات کیا ہے، میں تمہاری شکایت دور کر دوں، کوئی وجہ نہیں، بس طلاق چاہیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ٹچ موبائل تو نہیں ہے اس کے پاس؟ ہاں ٹچ موبائل تو ہے۔ میں نے کہا بس انا للہ کھڑو، یہ عشق کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا دانا سمجھا دے سمجھ میں نہیں آتا، پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ کوشش کرو ایک نظر بھی خراب نہ ہو، اگر دل جس کا پھنس گیا کسی زلف یار میں، پھر جی کیا لگے گا اس کا کسی کاروبار میں۔ میرے شیخ کا شعر ہے، اور فرماتے ہیں کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل، بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں۔ کتنی جوانیاں برباد ہو گئیں، کتنے لوگ اس عشق مجازی میں اپنی زندگیاں کھو بیٹھے، نامرد ہو گئے، روتے ہوئے میرے پاس آیا کہ میں نامرد ہو گیا ہوں، ماں باپ زبردستی میری شادی کر رہے ہیں اور میرا دل چاہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں، مجھے معلوم ہے شادی کے قابل نہیں رہا ہوں، آنسوؤں سے رو رہا ہے، خودکشی کے ارادے سے جا رہا تھا، کسی نے ہمارے حضرت کا پتہ دے دیا کہ بھائی ایک دفعہ ان سے جا کے مل لو۔ حضرت نے ان کو تنہائی میں تسلی دی، بہت ان کو سمجھایا، تب کہیں جا کے وہ خودکشی سے باز آئے۔ یہ ہو رہا ہے میرے دوست۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مائیں بھی بھاگ رہی، 3 بچوں کی ماں ہے وہ۔ ایک اور شکایت آئی کہ میرے 5 بچے ہیں، میرا شوہر کئی کئی ہفتے گھر نہیں آ رہا ہے۔ کیا بات ہے میرے دوستو، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر دنیا برباد ہو رہی ہے، ادھر آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، خدا اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، سن لیجئے کان کھول کر، کس کی بد دعا ہے؟ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی۔ عثمان صاحب سن لیں آپ، یہ سب باتیں آپ نے بیان کرنی ہیں، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ مناسب طریقے سے یہ سب باتیں لوگوں کو سمجھانی ہیں آپ نے۔ ہمارے مرشد کا اصل پیغام یہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ جو دیکھتا ہے اللہ اس پر بھی لعنت فرمائے، اور جو دکھاتی ہے اس پر بھی اللہ لعنت فرمائے، جو بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، یا وہ اسکرین پہ آتی ہے، ٹچ موبائل میں گندی فلموں کے ذریعے آتی، کسی طرح بھی آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا کے مستحق ہوگی کہ نہیں؟ جو دیکھتی ہے یا جو دکھاتی ہے، اور جو دیکھتا ہے جو دکھاتا ہے، دونوں پر اللہ کے رسول کی بد دعا کی لعنت ہے۔ اور جو لڑکے ہوتے ہیں نا، لڑکے جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہوتی، 8-9 برس سے ان کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے، یہ بدفعلی کا مرض ساری دنیا میں کوئی ملک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں نہیں، لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کی بدماشی۔ تو اس لیے ہمارے مرشد نے ان سے بھی نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے، یہ بھی ہماری شریعت میں ہے۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا پورا واقعہ لکھا ہے، پڑھیے، پڑھ لیجیے اس کے اندر۔ قوم لوط کو یہی بیماری تھی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی۔ اب تفسیر کا موقع نہیں ہے، میرے خیال ہے عشاء کا وقت قریب ہی ہے، ہو گیا کیا ہے؟ 20-25 منٹ ہیں عشاء میں، تو ابھی میں پورا وقت لے لوں نا آپ کا؟ بعض لوگوں کی آنکھوں میں نیند دیکھ رہا ہوں، لیکن تھوڑی نیند کو آپ قربان کر دیجئے ہمارے لیے، اللہ کے لیے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے قربان کر دیجئے۔ کوئی مصروفیت کام ہے دیکھ لیجئے کہ اگر ایسی مجبوری ہے کہ ابھی کرنا ہے فوری ضروری تو بھائی وہ جا سکتا ہے, کوئی ہمیں بدگمانی نہیں ہوگی کہ کیوں جا رہا ہے, کر لے. لیکن اگر وہ آگے پیچھے کرنے والا کام ہے تو آج ہمیں یہ پورا وقت دے دیجئے عشاء تک. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا لینے والا, یہ بتلائیے کہ کہیں اس کو چین ملے گا؟ جتنا بھی عذاب آ جائے اس پر وہ کم ہے. سردار الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے, اور طائف کے کفار نے آپ کو جب پتھر برسائے اور آپ کا خون مبارک نکلا, تو اس وقت فرشتے حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, پہاڑوں کے ہم فرشتے ہیں, آپ حکم دیں ہم اس ظالم قوم کو پیس ڈالیں, پہاڑ ملا دیں ہم. اس نبی رحمت نے بد دعا کرنا بھی گوارا نہیں کیا. وہ نبی رحمت بد دعا کر رہا ہے کس کے لیے؟ بے پردہ عورت, جو دکھانے کا سبب بن رہی ہے, دیکھنے کا سبب بن رہی ہے, بے پردہ ہو کے باہر نکل رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ پردہ حیا کا نام ہے. پردہ صرف اس کپڑے کا نام نہیں ہے, برقعے کا نام نہیں ہے, حیا کا نام ہے. آج ہماری مائیں بیٹیاں برقع اگر پہن بھی لیتی ہیں بڑی مشکل سے, نقاب لگا بھی لیتی ہیں, تو اس میں چمکدار لیسیں بھی لگا رہی ہیں, بیلے بھی لگا رہی ہیں, اور برقع بھی چست بنا رہی ہیں. چست برقع بھی انتہائی خطرناک ہے. جو بدنگاہی کا مریض ہوتا ہے وہ برقعے سے, برقعے میں سے بھی حدود اربع ناپ لیتا ہے. یہ بدماش طبیعت جو لوگ ہوتے ہیں, خبیث الطبیعت لوگ, وہ سارے طرح سے بر جانتے ہیں کیا کرنا ہے. ایک عورت لمبی ترنگی جا رہی تھی, برقع پہنی ہوئی تھی, لمبی ترنگی تھی, خوش قامت تھی. خوش قامت سے ہمارے شیخ کا شعر بھی سن لو. ہاں, فرماتے ہیں کہ ایک مصرع رومانٹک ہے اور دوسرا مصرع اینٹی بایوٹک ہے. رومانٹک کیا ہے؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا, اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. قیامت کہتے ہیں نا, وہ جاری قیامت ہے بھائی. اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. شامت آ جاتی ہے نا, آنکھوں کا زنا ہو گیا, اللہ رسول کی نافرمانی ہو گئی, بد دعا کے مستحق ہو گئے, شامت نہیں آتی. تو فرمایا اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. تو وہ عورت جا رہی تھی تو کسی بدنگاہی کے مریض نے اس کو دیکھ لیا. یہ فرضی قصہ ہے تاکہ اس حرام فعل سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے. تو وہ جا رہی تھی اور بدنگاہی کا ایک مریض تھا, اس نے کہا کہ قامت تو بڑی لمبی تڑوں گی, ضرور کوئی مال ہے پیچھے لگ گیا. یہ بس میں بیٹھ گئی وہ عورت, تو اس نے کہا چلو اچھا موقع ہے, ہم بھی اس کے ساتھ بس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جب بس میں بیٹھا تو تھی وہ حیدرآباد کی, کراچی سے حیدرآباد. انہوں نے کہا یہ تو بڑی مہنگا پڑ گیا, لیکن چلو بھائی اب بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اب ایک اسٹاپ آیا, اس پہ وہ عورت اتر گئی, ویرانہ سا تھا. اس نے موقع غنیمت جانا, اس نے کہا اسے کچھ لڑاتے ہیں اپنا عشق. تو مگر سوچا کہ بھائی کچھ کس طرح بات کریں, تو سوچا کچھ ہدیہ دینا چاہیے اس کو. ادھر ادھر دیکھا تو ایک گنڈیری والا کھڑا ہوا تھا. چلو بھائی گنڈیری صحیح, ایک کلو گنڈیری لے لی اور جا کر موقع پا کر اس کو کہا کہ جی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, یہ لے لیجیے گنڈیری. ہیں تو اس نے اپنا نقاب الٹا اور کہا تو چلو ساڈے تو دانت کوئی نہیں ہے, بڈھی عورت تھی وہ, لیکن چونکہ مریض تھا اس نے سوچا کوئی مال ہے اندر. تو میرے مرشد یہ قصہ سناتے تھے اس قسم کا, یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات دوتے میں ایسا بھی مال ہوتا ہے, لیکن خبیث الطبائع لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ بتانا مقصود اس لیے تھا کہ برقع بنائے ہماری مائیں بیٹیاں ڈھیلا ڈھالا اور سیدھا سادہ سا لیسے اور چمکدار اور رنگین اسکارف پہننے سے یہ علامت ہے کہ دوسروں کو کچھ دکھانا ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. ہاں, حضرت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں یہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے, سردار الانبیاء کی بیٹی فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت کے اوپر بیری کے پتوں سے ڈھانک دینا, تاکہ جب میرا جنازہ جائے تو کسی کو معلوم نہ ہو کہ فاطمہ موٹی تھی, پتلی تھی, دبلی تھی, لمبی تھی, کیسی تھی. یہ ان حضرات کی حیا کا عالم تھا. آج ہم کیا کہاں جا رہے ہیں میرے دوستوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو نگاہ کی حفاظت خصوصاً یہ موبائلوں سے, جس کی ضرورت نہ ہو, محض تفریح کے لیے لیا ہو, کوئی معاش کی ضرورت نہ ہو اور وہ بھی مجبوری نہ ہو. ایسے دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ہمارے حضرت سے تعلق رکھنے والے, جن کی ضرورت بھی ہے موبائل رکھنا, کیونکہ ڈاکٹروں کو رپورٹیں بھیجنا, دیکھنا, ایک سے دس ہزاروں کام ہوتے ہیں. لیکن ایسے ڈاکٹر ہمارے حضرت سے تعلق رکھنے والے ہیں جن کے پاس آج بھی ٹچ موبائل نہیں. ایسے سول انجینئر ہیں جن کا روز کا کام واٹس ایپ پہ ہے, وہ نہیں رکھ رہے کیونکہ ان کو اپنا ایمان قیمتی ہے. کہتے ہیں سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے, روزی دینے والا وہ ہے, اور دیتا ہے اللہ ان کو روزی اور برساتا ہے ان کو اللہ روزی. تو کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہمیں اتنی برکت ہے, اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ ہمیں کوئی تنگی نہیں, ہم کیوں لے یہ موبائل. مذاق بھی آتے ہیں لوگ, آپ کو ڈاکٹر نے کس زمانے میں آپ رہتے ہیں, کس دنیا میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھ لو ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے, ہم تمہارے مال پہ بھی نظر نہیں رکھتے, ہمارے بیوی بچے بھی ہیں خوش ہیں الحمدللہ. ورنہ کیا ہو رہا ہے, جو لوگ بچتے بھی ہیں ہر وقت موبائل میں مصروف ہیں, بیوی بیچاری منتظر ہے کہ یہ کب ہم پہ توجہ دے گا, دن بھر کا گیا ہوا, ذرا ہم کو کوئی توجہ دے دے, ذرا ہمارا دکھ درد سن لے, وہ بیچاری خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اور جن کے یہاں زیادہ ہی اطلاع ہے انہوں نے کہا, بیوی نے شکایت کی کہ بھائی آپ ہر وقت موبائل میں رہتے ہیں, لا تجھے بھی ایک لا کے دے دیا, تو بھی اس میں مشغول ہو جا. بچے کہتے ہیں ماں باپ کی توجہ ہمیں نہیں ہے, ان کے سے بات کریں کیا کریں, چل بھائی تم بھی ٹیبلٹ سنبھالو, ایک اس کونے میں بیٹھا ہے, ایک اس کونے میں بیٹھا, ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسری ہاتھ میں کیا ہے میرے دوستوں, شرمگاہ ہے, شرمگاہ ہے دوسرے ہاتھ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے قرآن نے تنبیہ کر دی ہے, بیا فضل کرو جاؤں, کہ نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے تو شرمگاہ محفوظ نہیں رہے. تو میرے عزیز دوستوں, اللہ کے لیے میں بھی اور ہم بھی سب مسلمانوں کو اللہ توفیق دے کہ اس جو فتنے کی چیز ہے اس سے پورے پورے طریقے سے ہم بچیں, اور اپنی اولادوں کو تو بالکل اس سے بچائیں. باہر لوگ کام کرنے جاتے ہیں, بچے فرمائش کرتے ہیں ابا ہمارے لیے موبائل بھیج دینا, ٹیبلٹ بھیج دینا, چچا گئے ہیں, ماموں گئے ہیں, تو کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی بالکل محبت ہے, ہمارا بھتیجا ہے, ہمارا چچا ہے, چچا کا بیٹا ہے اور ہماری اولاد ہے, ضرور دیں گے بیٹا ہم تم کو. یہ جہنم کے راستے پر چلا دیا, یہ محبت نہیں ہے, یہ نفرت ہے, دشمنی. مگر ہماری سمجھ کا قصور ہے کہ ہم اس کو محبت سمجھ رہے ہیں, یہ محبت نہیں ہے, دشمنی ہے. اور آپ نے اچھی بھلی اولاد کو جہنم کے طریقے پر چلا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اور اس کو تدبیر سے اگر کوئی بھائی چاہے کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں تو اللہ والوں سے مشورہ کرو. آنن فانن ڈنڈا مت اٹھاؤ, شریعت کو ڈنڈے سے نافذ نہ کرو, محبت سے نافذ کرو, محبت سے, پیار محبت سے. اس کی تدبیر پوچھو, اس سے اس کا طریقہ پوچھو کہ اب ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, کیا طریقہ ہے جو ہم آرام سے اس سے بچ جائیں, آرام سے نکلو اس سے, جھگڑا کر کے نہیں, لڑائی جھگڑا کر کے نہیں, نفرت سے نہیں, محبت کے ساتھ اس سے کس طرح ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آخری کام اور سن لوں, اور وہ ہے دل کی حفاظت. جب آنکھ خراب ہوگی تو دل ضرور خراب ہوگا, اور یہ دل شروع میں ہم نے بتا دیا کہ دل اللہ کو دینے کے لیے ہے, سوا اللہ کے یہ دل کسی کا گھر نہیں ہے. اگر یہ گھر ناپاک ہوگا, اس میں یہ حسین لاشیں بھری ہوئی ہوں گی, یہ حسین جتنے ہیں یہ مرنے والے نہیں ہیں کیا, لاش بننے والے نہیں ہیں, ہے نا. اور لاش بننے سے پہلے بھی ہر پانچ سال میں, ہمارے حضرت فرماتے تھے ہر پانچ سال میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, تو حسن کی حکومت بھی ہر پانچ سال میں تبدیل ہو جاتی ہے. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, آج لقب ہے نانا نانی کا. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی, ہمارے حضرت کے شعر ہے یہ. کیا تم ان مرنے والوں پر دل لگا رہے ہو, ایک بزرگ فرماتے ہیں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. ذرا آنکھ کو اپنی دل کو اوپر لے جاؤ, ذرا اپنی سوچ کو گھٹیا سوچ کو ذرا بڑھیا بنا لو کہ ہم اس بڑھیا ذات پہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور ہمارے ہمیں ہم سے محبت کرنے والی ذات ہے, ہم اس پہ کیوں نہ مریں. جو ان مرداروں پہ مرتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے, اور جو زندہ حقیقی پر مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. تو وہ سودا اچھا ہے کہ یہ سودا اچھا ہے, بولو. ہم اپنے دل سے فیصلہ لے لیں, ہمیں آپ نہ بتائیں, آپ اپنے دل میں فیصلہ کر لیں کہ اپنے اللہ پر مرنا اچھا ہے یا ان مردہ لاشوں پہ مرنا اچھا ہے. جن کے پیٹ میں گو اور موت بھرا ہوا ہے, ان کے ڈسٹمپروں پہ مر رہے ہیں ہم, ان کے پیٹ میں گو اور موت بھرا ہوا ہے, کن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, کتنے گھٹیا ہماری طبیعت ہو گئی ہے, کتنی گھٹیا ہماری سوچ ہو گئی ہے. میرے دوستو, دل کی بھی حفاظت کرنی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا, اپنے قلب کی نگرانی کہ کہیں حرام میں مشغول نہ ہو جائیں، حرام خیالات نہ آ جائیں. خیالات کا آنا برا نہیں، ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس سے بہت لوگ پریشان رہتے ہیں، یہ مسئلہ ضروری سمجھنا ہے کہ خیالات گندے تقاضوں کا آنا برا نہیں ہے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں نہیں دیا. خیالات آج آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے. آنا اور ہے، لانا اور ہے، جان بوجھ کر لانا یہ حرام ہے، اس میں مشغول ہونا حرام ہے، اور اس کا جو انجام ہوتا ہے مقدمہ، مقدمے کا انجام وہ بھی گناہ ہوتا ہے. خیال کا لانا بھی جو مقدمہ ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے. تو دل کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے چاروں باتوں پہ عمل انشاءاللہ. ماشاءاللہ اکثر حضرات کے داڑھی ہے، کسی کی تھوڑی کمی ہے وہ اس کو پورا کر لے. مرنے سے پہلے پہلے میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں. مرنے کے بعد آپ لاکھ چاہو کہ ہمارے داڑھی نکل آئے، اول تو نکلے گی نہیں، لیکن نکل بھی آئے تو کسی کام کی نہیں ہوگی. جو کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، اللہ کو راضی اسی زندگی میں کرنا ہے، اور یہ ایک ہی زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. لوگوں کے کہنے میں مت آؤ. ایک صاحب نے ہمارے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ جب سے میں نے یہ داڑھی رکھی ہے شرعی داڑھی، تو لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں. حضرت حکیم الامت نے لکھا کہ لوگوں کو آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. اس لیے کوئی کچھ بھی کہے میرے دوستو، سوچ لیا کرو کہ یہ جس زبان سے کہہ رہا ہے، زبان ایک دن بند ہو جائے گی زمین کے نیچے جا کے. جو آنکھ تنزیہ اٹھ رہی ہے ہماری طرف کے ملا ہے جا رہا ہے، تو یہ آنکھ جو ہے یہ بھی نابینا ہونے والی ہے ایک دن. یہ جو آدمی ہے ہم کو مذاق اڑا رہا ہے، یہ بھی ایک دن مرنے والا ہے. تو ان مرنے والوں سے کیا ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ہم ڈریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم مٹ مریں، انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی جنت کا مزہ آ جائے گا، جنت سے بڑھ کر مزہ آ جائے گا، اور ہماری آخرت بھی جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بن جائے گی. اور طریقہ اس کا چاروں کاموں پر ہمت کی توفیق کہاں سے ملتی ہے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس کچھ دیر وقت گزارنا، محض بیان سن کے نہ چلے جانا، بلکہ ان کے ساتھ کچھ تعلق پیدا کرنا، ان سے محبت پیدا کرنا، ان کے ساتھ رہنا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ گناہ آپ سے خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے. آپ کو خود ہی ان گناہوں سے نفرت ہوگی، آپ کہیں گے خود ہی چھوڑو بھائی ان کو، گندی چیزوں کو چھوڑو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سچے اللہ والوں سے ہم جڑیں. یہ نظرانے والے اور عورتوں سے بے پردگی کرنے والے، ٹانگیں دبڑانے والے، بدماشی کرنے والے، بکرے چھترے مانگنے والے اور حلوے مانگنے والے، نظرانے مانگنے والے، تعویذ لکھنے والے یہ اللہ والے نہیں ہیں میرے دوستو. اللہ والے وہ ہیں جو آپ سے کسی نظرانے کا لالچ نہیں رکھتے، کسی ہدیے کا لالچ نہیں رکھتے، کوئی بکرے چھترے نہیں کھاتے، اور کسی قسم کی سفارش کی بھی غرض نہیں رکھتے، کوئی لالچ نہیں رکھتے، سوائے اس کے کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے کہ تم نے ہمارے بندوں کو ہمارا حکم پہنچا دیا، دین بتا دیا، دین کا مسئلہ بتا دیا. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ فرمانے اس سے اچھا قول کس کا ہوگا جو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور کہتا ہو نجریا الا على اللہ، کہ ہمارا حجر تو بس ہمیں اللہ ہی چیز چاہیے، آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میرے دوستو ہمارے یہ حضرت کی کتابیں تقسیم ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اس میں میرا ایک کارڈ بھی ہے جس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں صبح و شام کی، آفتوں سے بچنے کی دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفت کا گارڈ دے دیا ہے. گارڈ کے کتنا مہینہ ہوتا ہے، 12-15 ہزار روپے مہینے کا گارڈ ملتا ہے، دو دو تین تین گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، اور ڈاکے ڈکیتی کا پھر بھی خوف رہتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تین تین مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناز فجر بعد اور مغرب بعد پڑھ لے گا، اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا. شر کے اندر جن بھی آ گیا، جادو بھی آ گیا، آسیب بھی آ گیا اور بندش بھی آ گئی ساری، اور ڈاکے چوری مصیبت آفت ہر چیز آ گئی. جب نبی یہ کہتے ہیں کہ شر شر سے حفاظت ہے، تو ہر شر چیز شر ہے نا، یہ پریشانی والی چیز، ہر پریشانی والی چیز اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. مفت میں آپ کو حفاظت نصیب ہوگی احکام الحاکمین کی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم عاملوں کے پاس نہ جائیں میرے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مختصر سا پیارا سا وظیفہ دے دیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان خراب لوگوں سے بچیں گے اور سچے اللہ والوں کو تلاش کریں گے, کیونکہ اللہ والے اعلان نہیں کرتے پھرتے کہ ہم اللہ والے ہیں, اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تو ہم ڈھونڈنا ہمارا کام ہے, اور اللہ والے ہوتے ہیں, قیامت تک رہیں گے. جب حدیث پاک میں ہے جب کوئی اللہ 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 کہنے والا موجود ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس لیے اللہ والے رہیں گے. ہمارے ڈھونڈنے میں کمی ہے, کوتاہی ہے, سستی ہے, ہم اس سستی کو دور کریں, ہم کوشش کریں. اللہ والا نہ ملے تو کسی اللہ والے کے خادم سے ہی تعلق کر لیں. جب پانی نہیں ملتا تو تیمم کرنا پڑتا ہے, مٹی سے کام چلاتے ہیں نا, تو تیمم کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے, تو مفتی صاحب تیمم سے جو نماز پڑھی جاتی ہے کامل ہوتی ہے کہ ناقص ہوتی ہے؟ زور سے بولیے, کامل ہوتی ہے. تو اگر گندم نہ ملے تو اس کا چھلکے سے کام چلا لو بھائی. اللہ والا نہیں سمجھ میں آتا, معلوم ہو کہ کسی اللہ والے نے اس کو اجازت دی ہے اور اس کی طرف سے یہ دین کی بات بتلاتا ہے اور اس کا کوئی شریعت اور سنت کا متبع ہے, یہ ضروری ہے. اور علماء کا اس سے حسن زن ہے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک آدمی ہے, علماء سے پوچھ لو, پھر اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو, انشاءاللہ پورا دین آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل بخشے. تو اس دعا کے کارڈ پر اس فقیر کے نمبر ہیں, ٹیلی فون نمبر, رابطے کے لیے. آپ کو کسی قسم کا دینی مشورہ, دنیاوی مشورہ کرنا ہو اس سلسلے میں, اصلاحی مشورہ, یہ فقیر حاضر ہے 24 گھنٹے. آپ اس کو بلا کسی نظرانے کے, بلا کسی معاوضے کے, انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گا اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے, اپنی مہربانی سے قبول فرما لے. اللہ اے اللہ, جو کوتاہی ہو گئے اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. علانیہ سے دی, جان کے کیے, انجانے میں کیے, چھوٹے کیے, بڑے کیے, میرے مالک کریم, پوری امت کے, پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو آپ نے اپنے نبی, اپنے سب سے محبوب کی امت میں بنایا ہے, اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رحم فرما دیجئے, اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجئے, اور ہمیں گناہوں سے نفرت بھی عطا فرما دیجئے, گناہوں سے اجتناب کی 100% توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمیں اللہ والا بنا دیجئے, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو, اور خصوصاً یہ بدنگاہی کے فتنے سے اے اللہ ہر مسلمان کی, بچے بچے کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ, جہنم سے ہماری حفاظت فرما. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گر گرفتارے سے جاتے بدشدی, ہم چو دوزخ ہم عذاب سرمدی. اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو گناہ کی ذات ہی جہنم ہے, تمہیں دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, تمہاری ذات جہنم ہو جائے گی. اے اللہ, بلا شبہ گناہوں میں یہ سزا ہے, عذاب ہے, بے چینی ہے, پریشانی ہے, تنگی ہے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجئے, اور ہم کو یہ عقل سلیم عطا فرما دے کہ بجائے ہم قبروں پہ جانے کے, بجائے ہم جعلی پیروں کے پاس جانے کے, اے اللہ, ہم ایک آپ کو راضی کر لیں. بجائے اتنی مخلوق کو راضی کرنے کے, ایک آپ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے, اور آپ اتنی محبت فرماتے ہیں, بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں. اے اللہ, ہمیں توفیق عمل بخشیے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں, اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, ہم سب کو جذب فرما لیجئے, ہمارے ماؤں بہنوں کو جذب فرما لیجئے, ہماری بیٹیوں کو حیا عطا فرما دیجئے, ہمارے بھائی بہنوں کو بھی حیا عطا فرما دیجئے. بعض ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ننگا پھرا رہے ہیں اور ان کو پردہ کرنے سے مرد منع کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اور بعض اولاد اپنے ماں باپ کے لیے رو رہی ہے, بعض ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رو رہے ہیں. اے اللہ, امت کے حال پر رحم فرما دے, ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرما, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, حیات عطا فرما. اے اللہ, حیا عطا فرما, اپنا با وفا بنا لے, بے وفائی سے ہماری حفاظت فرما, شیطان مردود کے راستے سے ہماری حفاظت فرما, شیطانیت کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ غیروں کی نقلیں ہم کر رہے ہیں, سروں پہ انگریزی بال رکھ رہے ہیں, انگریزی وضع پتہ بنانے کے چکر میں ہیں, انہی کے جیسے بال, انہی کے جیسے لباس. اے اللہ, یہ غیروں کی وضع پتہ
آپ کے دشمنوں کی وجہ پتہ ہے، اے اللہ ان دون دشمنوں پر آپ کا غضب ہے، اے اللہ کہیں ہم پر بھی آپ غضب نازل نہ فرمائیے گا، ہم توبہ کرتے ہیں غیروں کے طریقوں سے، اپنی شادی بیاہ کی رسموں میں، اپنے تقریبات کے اندر اللہ رسموں سے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور موت کے اندر بھی اللہ ہماری موت کی تقریبات میں بھی رسمیں آ گئی ہیں، ہندوؤں کی رسمیں، یہودیوں کی نسلیں، عیسائیوں کی رسمیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے معاشرے کو، تمام مسلمانوں کو اللہ ان خبیث عادتوں سے اور بری بری رسموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% ہمارا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا عشق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مبارک طریقے پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے، تنگی کو فراخی سے بدل دے، مصیبت کو آفیت سے بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، اور اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی جو پریشانی ہو اللہ اپنے فضل سے اس پریشانی کو دور فرما، کسی قسم کا مسئلہ ہو اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دے، آسانی عطا فرما دے، مشکلات سے خروج عطا فرما دے، جو مانگا اپنے کام سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہے تھا، اے میرے مالک کریم، دونوں جمع کا ٹکڑا مجلوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا، یا رب ہے کام تیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو منٹ کی بات
ہے، اجازت ہے نا،
وہ یہ ہے کہ بھائی سنتوں کا ہم اہتمام کریں، اگر اس میں سنتوں کی کتاب ہے انشاءاللہ تعالی ہوگی، تو سنتوں کا کتاب کا اہتمام کریں، یہ ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہو، اور اس میں ایک بڑی سنت ہے مسواک کی سنت، ہر بھائی مجھ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اب ہر نماز کو ہم جب نماز کے لیے وضو کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم مسواک ضرور کریں گے، مسواک ایسی بڑی سنت ہے کہ اس مسواک میں معمولی سی محنت ہے لیکن ایک نماز کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 70 گنا، اور روح آسانی سے نکلتی ہے، روح نکلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسواک کا اہتمام کرنے والے کے لیے روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اور مسواک کا اہتمام کرنے والے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے، تو سب وعدہ کریں کہ معمولی سی چیز ہے، انشاءاللہ اب کوئی نماز ہم مسواک کے بغیر نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک گناہ کی بات میں بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے موبائلوں کے اندر میوزک کی گھنٹیاں ہیں، میوزک بجتے ہیں نا، کیونکہ ان میں ہوتے نہیں ہیں، اکثر میں میوزک والی گھنٹیاں ہوتی ہیں، تو میوزک گناہ ہے، اکثر موبائل میں فجر کے لیے الارم لگاتے ہیں بجائے اللہ کی یاد کے، بجائے اللہ کے نام کے، اس میں میوزک حرام گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو ہم ایک کام اور کر لیں کہ ان موبائلوں کے اندر سے سادہ گھنٹیاں لگا دیں، یہ میوزک والی گھنٹیاں نکال دیں، انشاءاللہ طریقہ ہے اس کا، کسی موبائل والے سے پوچھ لیں یا کوئی موبائل کو زیادہ جانتا ہو وہ بتا دے گا، سادہ گھنٹی آپ لگا لیں اس کے اندر. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آدمی موبائل بند کرنا بھول جاتا ہے، تو مسجد کے اندر یہی گناہ جو باہر گناہ ہے، مسجد کے اندر اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. اور کسی بھائی کو یہ دماغ میں آ گئی یہ ٹیون میوزک کی، اور اس سے کوئی گانا اس کے دماغ میں آ گیا، نماز میں گانا گانے کا خیال آ رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے سب بھائی اہتمام کے ساتھ بچیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.